अजान दे रहे हैं। ट्रांसलेशन का इंतजाम है कोई? Who will translate and how will you convey this translation to? Of course. Has everyone told? Everyone will be told already? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سال مجھے خدا تعالیٰ نے پھر ناروے کی جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور یہ سفر خصوصیت کے ساتھ 7 سالہ جبلی کے ضمن میں منائے جانے والے جشن تشکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس سال مجھے خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ دنیا بھر کی بہت سی جماعتوں کے دورے کی توفیق عطا ہوئی, اور ہر جگہ میں نے جماعت کے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نئی زندگی پائی. اور صرف جماعت ہی کے اندر نہیں بلکہ ارد گرد ماحول پہ بھی خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جماعت کی حق میں میلان پیدا فرمائے, اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا سفر کسی ایک ملک کا بھی نہیں جس کے متعلق میں کامل یقین کے ساتھ یہ کہنا سکوں کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جماعت ہی کے اندر نہیں بلکہ جماعت کے باہر بھی تائید کی ہوائیں چلائی تھیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہی حال اس ناروے کے دورے کا بھی ہوگا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سفر کے بھی انشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور دیر پا نتائج ظاہر ہوں گے. گزشتہ ممالک میں جہاں جہاں بھی سفر کی توفیق ملی وہاں سے متعدد خطوط مسلسل موصول ہو رہے ہیں, جن میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے فضل سے جانے سفر کے اختتام کے بعد بھی لوگوں کی توجہ غیر معمولی طور پر جماعت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے بہت سے نیک پھل نصیب ہو رہے ہیں. جہاں تک ناروے, سویڈن اور ڈنمارک کا تعلق ہے, جماعت کو یہاں آئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے, اور اگرچہ جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن بہت حد تک یہ اضافہ پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے ذریعے ہوا ہے. چنانچہ اس ناروے ہی میں آج ہم جس جگہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد اس سے پہلے اتنی بڑی معلوم ہوتی تھی کہ چند گنتی کے آدمی یہاں اس سامنے کے کمرے میں جہاں میں اس وقت خطبہ دے رہا ہوں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے, اور یہی سب کچھ جماعت تھی. لیکن اب جیسا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اس سے پچھلا وہ چھوٹا ہال ہے, لیکن بہرحال ایک ہال ہے, وہ بھی بھرا ہوا ہے, اس سے پیچھے کمرہ جو ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے, اور خواتین کا انتظام اس کے علاوہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سائڈوں پہ جو پہلو کے کمرے ہیں ان میں بھی بیٹھے ہوں. تو جہاں تک جماعت کا کے پھیلاؤ کا تعلق ہے, ایک پہلو سے تو ناروے کی جماعت میں نمایاں پھیلاؤ دکھائی دے رہا ہے, مگر جہاں تک نارویجن لوگوں کا جماعت کی طرف متوجہ ہونے کا تعلق ہے, اس پہلو سے ابھی تک کوئی نمایاں خوشخبری نہیں ملی. بس اس جمعے میں آج کے خطاب میں میں جماعت احمدیہ ناروے کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ نارویجن قوموں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سعید روحیں تلاش کریں اور ان پر توجہ دیں اور دعاؤں کے ساتھ کام لیں تاکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل اسلام کی طرف پھیر دے. یہی میری تلقین دیگر اسکینڈینیوین ممالک سے کو بھی ہے کہ وہاں کی جماعتوں کو بھی اس طرف خصوصیت سے توجہ دینی چاہیے. اس سے پہلے اب تک ہماری جو بھی تبلیغی پالیسی رہی ہے اس کی روح سے عموماً جماعتیں دلائل کے ذریعے تبلیغ کرتی ہیں, اور یہی طریق اسکینڈینیوین ممالک میں بھی اب تک اختیار کیا جاتا رہا ہے, مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ دور اب دلائل کا دور نہیں رہا بلکہ اس سے بڑھ کر خدا نمائی کا دور ہے. جب تک جماعت احمدیہ میں خدا رسیدہ اور خدا نما وجود نہیں پیدا ہوتے ہم ان ممالک میں کوئی روحانی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. دلائل کے لحاظ سے ان قوموں سے بات کی جاتی ہے جو اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور دلائل کی روح سے اپنے مذہب کے عقائد پر قائم ہوں, مگر آج کی دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں, اور یورپین ممالک میں بالخصوص بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو دلائل کی بنا پر عیسائیت پر قائم ہیں. ایک پرانا طبقہ ہے جن کو ابھی تک نئے زمانے کی ہوائیں نہیں لگیں, وہ عیسائیت پر اس وجہ سے قائم ہیں کہ انہوں نے اپنی وراثت میں عیسائیت کو پایا, ان کی سوچوں کا اور ان کی عقلوں کا عیسائیت کے ساتھ چمٹے رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے طبقے کو جب آپ دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بالعموم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ دلائل کی بنا پر عیسائیت سے نہیں چمٹے ہوئے, اس لیے دلائل کی روح سے ان کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کے اندر ضد پائی جائے گی, ان کے اندر ہٹ دھرمی پائی جائے گی. آپ بائبل کے حوالوں سے, عہد نامہ قدیم کے حوالوں سے, عہد نامہ جدید کے حوالوں سے, عقل کے حوالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بات سمجھنے کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں. اور اکثر وہی طبقہ اس وقت عیسائیت پر مضبوطی سے قائم ہے جو عقل کو رخصت دے کر ایک ضد کے طور پر ایک مذہب کو اپنائے ہوئے ہے, اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دلائل اس مذہب کے موجودہ شکل کو سچا دکھلاتے ہیں یا نہیں دکھلاتے. بس ایسے لوگوں سے تو دلائل کی بات ہو نہیں سکتی. وہ لوگ جو اس وقت بھاری اکثریت میں ہیں, یعنی یورپ کا نوجوان طبقہ خصوصیت کے ساتھ اسکینڈینیویا میں, نوجوان ہی نہیں بلکہ بڑی عمر کے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عیسائیت کے قائل ہی نہیں رہے, کسی مذہب کے بھی قائل نہیں رہے. خدا کی ہستی پر اگر ایمان ہے تو ایک سرسری سا دور کا ایمان ہے, ورنہ عملاً یہ ایک دہریت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. ان قوموں میں, ان حالات میں آپ عیسائیت کے خلاف یا عیسائیت کی صحیح تصویر دکھانے کے لیے سچی عیسائیت کے حق میں کیا دلائل دیں گے؟ جو بھی آپ دلائل دیں گے وہ ان کی سمجھ یا دلچسپیوں سے بال آتا رہیں. وہ سمجھیں گے کہ آپ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب تو دور بدل چکا ہے, ہم لوگ نئے میدانوں میں نکل آئے ہیں, نئی دلچسپیوں کی تلاش میں ہیں, ہمیں ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ عیسائیت کیا تھی, کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. بس اس پہلو سے آپ کے دلائل اکثر و بیشتر ایسے کانوں میں پڑتے ہیں جن کو ان باتوں میں بنیادی طور پر کوئی دلچسپی نہیں. ابھی ناروے میں داخل ہوتے ہی رات کو جو کچھ دوست غیر از اسلام ملنے کے لیے تشریف لائے تھے, ان کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کو اسلام میں یا احمدیت کے اسلامی نقطہ نظر میں دلچسپی ہے. ایک دو باتوں میں ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے, چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں, آپ کو ان لوگوں میں دلچسپی تھی جو آپ کے ہاں آ کر آباد ہوئے, اور آپ ان سے جو سوال کرتے ہیں وہ محض ایک تجسس کے طور پر کرتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ تم لوگ کیا ہو اور کیا سوچتے ہو اور کیا تمہارے عقائد ہیں, اس سے زیادہ آپ کو دلچسپی نہیں. انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے, یہ بھولے آدمی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے دین میں دلچسپی ہے, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, ہمیں صرف تجسس میں ہے, اپنے تجسس کی بنا پر ہے کہ پتہ کریں کہ یہ نئے نئے قسم کے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا اسلام کیا ہے, اور جو قدیم مسلمان جن کے متعلق ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہوا ہے کس قسم کا اسلام کا تصور رکھتے ہیں, ان سے اور ان میں فرق کیا ہے, کہ یہ بھی خمینی کی مزاج کا مزاج رکھتے ہیں یا اسی قسم کے بعض دیگر مسلمان سیاسی رہنماؤں والے عقائد رکھتے ہیں, یا کچھ فرق ہے. بس یہ دلچسپی ہے کہ یہ معلوم کریں یہ کس کیسے لوگ ہیں. لیکن جب یہ بات کھولنے کے بعد میں نے انہیں احمدیت کے متعلق کچھ وہ باتیں بتائیں جن کا خدا کی ہستی اور مذہبی تاریخ سے گہرا تعلق ہے, تو اچانک ان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوئی और बिलआखिर बहुत ही नुमाया तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये जो बातें आपने बताई हैं इसमें हमें दिलचस्पी है। बस अमरे वाक्य यही है कि इस वक्त मगरबी दुनिया को तब्दील करने के लिए दलाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद एक दलील बनने की जरूरत है, खुद खुदा नुमा होने की जरूरत है, आपके अंदर इलाही सिफात पाई जानी चाहिए, आपके अंदर वो कुव्वत पैदा होनी चाहिए जो खुदा से ताल्लुक के नतीजे में पैदा होती है, जिसके नतीजे में खुदा तआला के फजल और रहम के साथ इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करने की सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। इनके इनमें से हर एक के अपने मसाइल हैं, उनमें से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दुआ एक ताकत है और दुआओं के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं। इनके अंदर जस्तजू है अच्छी इंसानियत की, इनको ये इल्म नहीं कि अच्छी इंसानियत मजहब से अता होती है, बल्कि इसके बरक्स ये समझते हैं कि मजहब इंसानियत के बुरे नमूने पेश करता है। ऐसे एक लंबे दौर से ये खुद गुजरे हुए हैं जहां ईसाइयत के रहनुमाओं ने इनके सामने बद असरात छोड़े, और जिस तरह हमारे मुल्क में मुल्लाओं के खिलाफ मजाक होते हैं, उनके मुतल्लिक दिलचस्प किस्से सुनाए जाते हैं, उनकी मुनाफ़क़त के बारे में लताइफ बयान किए जाते हैं, उस तरह एक ऐसा दौर था जब ईसाइयत के रहनुमाओं के मुतल्लिक भी यही बातें होती थी, और बहुत से लताइफ मशहूर थे कि ये हमारे मजहबी रहनुमा हैं, ये इनके अखलाक हैं, ये इनके किरदार हैं। फिर उनके तासुबात, उनकी तंग नजरी, उनकी सख्त मिजाजी, इन सब बातों ने मिलकर अहले मगरिब को रफ्ता रफ्ता मजहब से दूर करना शुरू किया। बस इनके यहाँ जो मजहब का तसव्वुर है वो इंसानियत के मुकाबिल पर है, कि समझते हैं इंसानियत और इंसानी कदरें एक चीज हैं और मजहब और मजहबी कदरें उसके मद्दे मुकाबिल पर दूसरी चीज हैं, और जितना इंसान मजहबी होता चला जाए उतना उसका किरदार अजनबी और खोखला होता चला जाता है, मसनूई होता चला जाता है, और उसमें कोई ऐसी खूबसूरत कशिश नहीं पाई जाती जिसके जरिए इंसान उससे मुतासर हो। तो दरअसल आम इंसानी कदरों की तरफ बढ़ने के नतीजे में ये मजहब के उस तसव्वुर से दूर होते चले गए जिस जो इंसानी कदरों के मद्दे मुकाबल खड़ा था, और उसमें मजहबी रहनुमाओं के किरदार का एक बहुत बड़ा दखल था। इस पहलू से इस तज़िया को पेश नजर रखते हुए आपको मजहब को इस रंग में यहां पेश करना होगा कि आला अखलाकी अकदार मजहब के साथ वाबस्ता दिखाई दें, इनको मालूम हो कि मजहब से मुराद नहायत आला दर्जा के इंसानी अखलाक और ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, जिसके नतीजे में इंसान एक बेहतर इंसान के तौर पर दुनिया में उभरता है। यही वो मजमून है जिसको हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब अजीम मौजज़े के नक़ूश की सूरत में बयान फरमाया। आपने फरमाया आपके अजीम शान मौजज़ा ने जो नक़ूश दुनिया पर कायम किए उनमें से पहला ये था कि जो हलाक हो जो हैवानी जिंदगी बसर कर रहे थे पहले इंसान बनाया, फिर उन इंसानों को बाखुदा इंसान बनाया, फिर उन बाखुदा इंसानों को खुदा नुमा इंसान बना दिया। बस ये सारी मनाजिल हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के मौजज़े ने चंद सालों में तय करवा दी, और यही वो मनाजिल हैं जिनको तय किए बगैर आज भी ये मौजज़ा रूनुमा नहीं हो सकता। यही वो मनाजिल हैं जिनको तय करने के बाद आज भी ये मौजज़ा रूनुमा हो सकता है। बस इन कौमों के साथ अपने रवाबित में अपने नफ्स के साथ राबता कायम करें और अपना तजिया करें और ये मालूम करें कि आप किस हद तक आला दर्जे के इंसान बने हैं, क्योंकि कोई इंसान सही मानों में मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो पहले आला दर्जे का इंसान न बने। بس پہلے اپنے آپ کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے مزین کریں، اپنے آپ کو وہ حسن بخشیں جو عام انسانوں کی نظر میں بھی حسن رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا ہے یا رنگ کیا ہے یا نسل کیا ہے. اس حسن کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، یا جیسا کہ میں نے پہلے ایک خطبے میں بیان کیا تھا، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں یہ حسن پیدا کریں. ایسی صورت میں آپ کا یہ حسن گہرا ہوگا اور دائمی ہوگا، کسی سطحی کردار سے تعلق نہیں رکھے گا. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا، آپ کی مدد کرے گا، اور آپ جوں جوں با خدا بننے شروع ہو جائیں گے، خدائی تقدیر آپ کو خدا نما بنانا شروع کر دے گی. خدا نمائی کی منزل با خدا بننے کے بعد آیا کرتی ہے. خدا نمائی کی منزل میں پھر اعجاز شامل ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی روحانی عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. آج ہی جب میں سفر آ رہا تھا تو سفر کے دوران ڈاک دیکھنے کی توفیق ملی جو کل لندن سے پہنچی تھی. ساری ڈاک تو ناممکن تھا دیکھنا، مگر جس حد تک مجھے موقع ملا میں نے دیکھا، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ خطوط ملے ہیں مختلف ممالک سے. ان میں ایک خط ایک قوم، بڑی قوم کے سربراہ سے متعلق تھا. وہ جماعت احمدیہ سے آشنا تو تھے مگر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور لیکن وہ ایک بہت بڑی مضبوط قوم کے سربراہ ہیں. ان کی ایک لمبے عرصے سے خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن باوجود اس کے کہ ہر قسم کے علاج بھی انہوں نے کروائے، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس بھی گئے، لیکن ان کی آرزو بر نہ آئی. یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید میں ایک چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کروں تو میری یہ تمنا پوری ہو جائے. اس پر کسی نے ان کو کہا کہ ایک اور رستہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، جماعت احمدیہ کے امام کو دعا کا خط لکھیں لیکن اپنے ہاتھ سے لکھیں، اور سنجیدگی سے پورے خلوص کے ساتھ لکھیں کہ میں نے سنا ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ مجھے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے، اور ایسی صورت میں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ جماعت احمدیہ کے لیے اپنے دل میں ایک محبت کا گوشہ رکھوں گا. یہ تو نہیں کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن یہ کہ میں بہت ہی تعلق اور خدمت کا تعلق رکھوں گا. انہوں نے جو خط کے ذریعے جو مجھے اطلاع دی وہ ایک حیرت انگیز ہے. دلعموم تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، لیکن بعض دفعہ خدا دعا میں ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے کہ دعا کرنے کی بجائے اسے خوشخبری دے دیتا ہوں، اور یہ بسا اوقات یہ سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق نہیں بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے. چنانچہ ان کو میں نے لکھا جو انہوں نے مجھے حوالہ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام اعجاز احمد رکھنا. چنانچہ یہ خط ملنے کے بعد اسی حمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے اس کا نام اعجاز احمد رکھا، اور وہ خط سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور سارے علاقے کے معززین جو بھی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ خط پڑھ لو کہ خدا نے مجھے کس طرح عطا کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دعا ایک ایسا اعجاز ہے جو آج ہر احمدی کو عطا ہوا ہے. اس میں صرف خلیفہ وقت کا امتیاز نہیں، یہ وہ اعجاز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کا ایمان زندہ کرنے کے لیے ہمیں بخشا ہے، یعنی خدا سے پا کر ہمیں عطا کیا ہے. اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا تک بھی ثریا پر بھی چلا گیا، یعنی زمین کو کلیتاً چھوڑ گیا، تب بھی ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص پیدا ہوگا یا بعض اشخاص پیدا ہوں گے جو ثریا سے ایمان کو کھینچ لائیں گے. بس دعاؤں کے نتیجے میں ہی ایمان ثریا سے اترا کرتے ہیں، اور یہ کام ایک شخص کا نہیں بلکہ رجال کا ہے، اور میرے نزدیک رجال سے مراد جماعت احمدیہ کے رجال ہیں، اور وہ سارے خدا پرست لوگ، خدا رسیدہ لوگ، خدا نما لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق باندھتے ہیں، اور سچا اخلاص کا تعلق باندھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں, اور اپنے فضل کے ساتھ ان دعاؤں کے طفیل وہ دنیا میں آسمان پر گئے ہوئے ایمان کو واپس کھینچ لاتے ہیں. بس ان قوموں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, صرف بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہے. اور دعاؤں کی ضرورت کا مراد یہ نہیں, یہ مراد نہیں کہ اپنے ہونٹوں سے سرسری دعائیں کریں یا الگ بیٹھ کے دعائیں کریں خواہ دل کی گہرائی سے دعائیں ہوں, بلکہ وہ دعائیں کریں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, جو قبولیت خدا کے پائے قبولیت میں جگہ پاتی ہیں, جن کو خدا تعالیٰ نشان بنا دیا کرتا ہے. ایسی دعائیں ان قوموں کے حالات بدل سکتی ہیں, اس کے بغیر نہیں. چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئندہ زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے یہ پیشگوئی فرمائی کہ مسیح نازل ہوگا, اس کے ساتھ ہی ایک حدیث میں جو تفصیلی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے, اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح پر وہی نازل فرمائے گا, اور یہی وہ حدیث ہے جس میں چار دفعہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ فرمایا گیا, اس پر وہی نازل فرمائے گا اور اس سے کہے گا کہ اس زمانے میں ہم نے دو ایسی طاقتور قومیں نکالی ہیں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی انسان کو طاقت نہیں, کسی انسان کی مجال نہیں کہ ان قوموں سے مقابلہ کر سکے, بس تم بھی دنیاوی ہتھیاروں سے ان قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ دو قومیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, مشرق و مغرب کے بلاکس ہیں, ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے اور ایک سوشلسٹ بلاک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی کسی طاقت میں, کسی انسان میں طاقت نہیں کہ ان دونوں عظیم طاقتوں کا دنیاوی ہتھیاروں سے مقابلہ کر سکے. پھر اس کے بعد فرمایا, یعنی خدا تعالیٰ فرمائے گا حضرت مسیح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اس لیے تم پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ, پہاڑ سے کے دامن میں پناہ لو اور دعا کرو, دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پگھلا دے گا اور اسلام کو فتح نصیب کرے گا. مجھے پہلے کئی دفعہ یہ خیال آیا کرتا تھا کہ یہاں کسی اور جہاد کا ذکر نہیں, استدلال کا ذکر نہیں, دلائل کے ذریعے اور لٹریچر کے ذریعے ان کو فتح کرنے کا ذکر نہیں, صرف دعا کا کیوں ذکر ہے. پھر لمبے تجربے کے بعد مجھے مفہوم سمجھ آیا کہ لٹریچر, یہ تبلیغی کوششیں, یہ ساری اگر مقبول دعاؤں کے بغیر ہوں تو ان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. آپ لاکھ لٹریچر شائع کر لیں, ان پر کوڑی کا بھی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر یہ روحانی لوگ دیکھیں گے, اگر یہ خدا سے تعلق والے لوگوں کا خود مشاہدہ کریں گے, دعائیں کرنے والے لوگ دیکھیں گے, تو پھر یقیناً ان کے حالات بدل جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے یہ نقطہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے, یہ اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمودہ نقطہ ہے, اور یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کے بیان کے مطابق خود خدا تعالیٰ مسیح موت کو سمجھائے گا, اور خود خدا تعالیٰ نے مسیح موت کو سمجھایا. بس یہ وہ ہتھیار ہے جس کو آج آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے, اور یہ ہتھیار ہر شخص کے قبضہ قدرت میں ہے اگر وہ اسے لینا چاہے, اپنانا چاہے, اور اگر نہ اپنانا چاہے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نئے نسخے کو آزمائیں, اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں اور خود خدا نما بن جائیں, ایسی دعائیں کریں کہ جو خدا کے حضور قبولیت کی جگہ پائیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کے گرد و پیش ماحول میں لوگ محسوس کرنے لگیں کہ ہمارے اندر ایک خدا رسیدہ انسان آ گیا ہے, اور آپ کی دعاؤں کی برکت کے کرشمے وہ دیکھیں, اور ان کے ماحول میں جو پاک تبدیلیاں آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوں وہ انہیں مجبور کر دیں کہ وہ رستہ اختیار کر لیں جس رستے پر خدا ملتا ہے اور جس کا مشاہدہ وہ خود اپنی آنکھوں سے کر چکے ہوں. بس یہ وہ ایک طریق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لازماً کامیاب ہوگا. इसके नाकाम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. यही वो तरीक है जो पहले भी कामयाब हुआ था, और यही वो तरीक है जो दोबारा इस जमाने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को समझाया गया, और यही वो तरीक है जिसकी तरफ आज मैं आपको मुतवज्जे करता हूँ. सारे स्कैंडिनेविया की मजहब से अदम दिलचस्पी का एक ही इलाज है कि यहाँ आए हुए अहमदी बाखुदा इंसान बन जाएं और फिर खुदा नुमा बन जाएं. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. इसके बाद एक इस्लाही एक मालूमात की इस्लाह करनी है जो आपको याद होगा कि सकरंद में एक अहमदी शहीद हुए थे डॉक्टर जिनका नाम मुनव्वर अहमद था. जो उतलाएं मुझे पहले सकरंद में कुछ अर्सा पहले एक अहमदी डॉक्टर शहीद हुए जिनका नाम मुनव्वर अहमद था. उसके अलावा इसी नाम के एक अहमदी कंडियारों में भी रहते हैं जो बट खानदान से ताल्लुक रखते हैं. उनके खानदान में पहले शहादतें हो चुकी हैं, और जैसा कि मैंने खुद में बयान किया था, बहुत हिम्मत और हैरत अंगेज सब्र के साथ और वफा के साथ वो ना सिर्फ अपने जमात के साथ ताल्लुक में कायम हैं, बल्कि हर किस्म के खतरे के पेश नज़र के बावजूद उस खानदान ने यह फैसला किया है कि इस इलाके को हमने नहीं छोड़ना. जब मुझे इतला मिली तो गलती से उमूर आमा की तरफ से या जिसकी तरफ से भी इतला आई, मुनव्वर अहमद बट लिखा गया, इसलिए मेरा जहन कंडियारों के खानदान की तरफ गया और अपने खुतबे में मैंने कंडियारों का तारुफ ही करवाया. बाद में मुझे उनके बाद रिश्तेदारों की तरफ से, यानी मुनव्वर अहमद शहीद के बाद रिश्तेदारों की तरफ से इतला मिली कि इनका नाम मुनव्वर अहमद जट था, और इतला देने वाले ने गलती से आपको बट कह दिया, बट लिख दिया. गालबन इसीलिए वो ठीक समझे, इसीलिए सकरंद की बजाय मेरा जहन कंडियारों की तरफ चला गया. तो ये जो मुनव्वर अहमद शहीद हैं, ये मुनव्वर अहमद जट कहलाते थे, जाट खानदान से ताल्लुक था और सकरंद के रहने वाले थे. ये जमातों में जहां जहां मेरे खुतबे की वजह से गलतफहमी हुई है वो इसको दुरुस्त कर लें. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ